الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مغرب کا پسندیدہ اسلام. اسلام دو ہیں، ایک ہے حقیقی اسلام اور ایک ہے روایتی اسلام. حقیقی اسلام، اس میں آپ اگر غور و فکر کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی پوری جد و جہد پر، تو نظر آئے گا کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں حقیقی اسلام میں. ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ. جو روایتی اسلام ہے، آپ کو اس میں قرآن مجید بھی پس منظر میں نظر آئے گا، اس پر زیادہ توجہ نظر نہیں آئے گی، اور اسی طریقے پر جہاد فی سبیل اللہ اس سے بھی گریز نظر آئے گا. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، رفتہ رفتہ حقیقی اسلام روایتی اسلام بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا. آپ کا ایک ارشاد ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیکون کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا تو یہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور یہ عنقریب لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، اصل اسلام کو لوگ بھول جائیں گے. فطوبی للغرباء، لیکن اس وقت جو لوگ اصل اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اصل اسلام سے چپٹے رہیں گے، ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کے لیے تہنیت ہے. اسی طریقے پر آپ کا ایک اور ارشاد ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اصل اسلام، جو حقیقی اسلام تھا، اس میں بنیادی اہمیت حاصل تھی قرآن مجید کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو. اسلام کا آغاز کس سے ہوا؟ قرآن مجید کے نزول سے ہوا، اور اللہ کے رسول کا مقصد پھر کیا بتایا گیا؟ تین مرتبہ قرآن مجید میں اسلام کا غلبہ. اسلام کے غلبے کے لیے جو جد و جہد آپ نے کی، وہی جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایسا جہاد، ایسی جد و جہد، ایسی کوشش جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کا غلبہ. حدیث کے الفاظ ہیں لتکونا کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کی بات سربلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور اس پوری جد و جہد میں مرکز اور محور کی حیثیت حاصل تھی قرآن مجید کو. تو قرآن مجید اور جہاد کی سبیل اللہ، یہ دو حقیقی اسلام کی اہم حقیقتیں تھیں. قرآن مجید کا اسلام کا آغاز قرآن کے نزول سے ہوا، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ظہور ہوا اور وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا. آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی. آپ نے اسلام کی دعوت کس ذریعے سے دی، تبلیغ کس چیز کی کی؟ قرآن مجید کی کی. اللہ نے آپ کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. فذکر بالقرآن، اے نبی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے. لتبشر به المتقین، اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجیے. وتنذر به قوم اللدا، اس قرآن کے ذریعے سے بحث کرنے والوں کو، جھگڑا کرنے والوں کو خبردار کیجیے، ڈرائیے. تو پوری جد و جہد میں آپ کو نظر آئے گا اللہ کے رسول کی کہ قرآن کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. تبلیغ کی تو قرآن کے ذریعے سے، لوگوں نے اگر آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا تو اسی قرآن کی دعوت کو سن کر. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جن لوگوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے اگر ان کی تربیت بھی کی تو قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن مجید ہی شفاء لما فی الصدور ہے، جو سینوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، جو سینوں میں مختلف قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں ہے. شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریاں، باطنی بیماریاں، ان سب کی شفا قرآن میں ہے. اگر تزکیہ نفس صحابہ اکرام کا ہوا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوا. ابتدائی میں حکم دے دیا گیا کہ راتوں کو اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے، آدھی رات کبھی اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، کبھی اس میں کچھ زیادہ کر دیجئے، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھیے. تو پورے کا پورا تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہوا. قرآن کو اپنے اندر اتارو، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ سمجھ کے، قرآن مجید کی تاثیر لیتے ہوئے اس کو راتوں کو اٹھ کر پڑھو. اس لیے اللہ تعالیٰ چار مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بھی کام کیا اس میں اہم ترین حیثیت قرآن مجید کو حاصل. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 129، سورہ بقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2. اللہ کے رسول لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے انہیں احکامات سکھاتے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے انہیں حکمت، دانائی، معرفت، علم، اس کے موتی انہیں سکھاتے ہیں. اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے چار مرتبہ یہ بات بیان کی. جب قرآن مجید صحابہ کرام کے اندر اترا ہے تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی. تبدیلی جب بھی پیدا ہوتی ہے اس سے لازماً ایک تصادم پیدا ہوتا ہے. تبدیلی تصادم کا ایک پیش خیمہ ہوتی ہے. پہلے کچھ خاص عقائد تھے جو باپ دادا سے چلے آ رہے تھے،
جب اندر قرآن اترا ہے تو محسوس ہوا کہ یہ عقائد تو غلط ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ بدھ جن کو تم پوچھتے ہو یہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے. مکھی کیا بنائیں اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے تبرکات میں سے کچھ اڑا کر لے جائے اس سے واپس چھین نہیں سکتے. کیا ان کی حقیقت ہے؟ تو تبدیلی آنا شروع ہوئی کہ جو کچھ ہمارے عقائد پہلے سے ہیں وہ غلط ہے. اسی طریقے پر پہلے صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ترجیح دنیا تھی, چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں پر لڑنا جھگڑنا, لیکن جب قرآن مجید نظر اترا ہے تو محسوس ہوا کہ دنیا کی حقیقت تو مچھر کے پر سے بھی کم ہے. تو بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے کے اپنا حصہ بھی دوسرے کو دینے پر تیار. وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ چیز دوسرے بھائی کو مل جائے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور خود صبر ہے قناعت ہے کم سے کم سے گزارا ہے. یہ ساری تبدیلی آئی کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے آئی. قرآن مجید اسے کہتا ہے کہ قرآن نے صحابہ کرام کے اندر ایمان پیدا کر دیا. ایمان کی وجہ سے نقطہ نظر بدل گیا, ایک کشمکش اندر شروع ہو گئی. جو پہلے عقائد تھے, جو پہلے نظریات تھے, جو پہلے ترجیحات تھی ان کے خلاف ایک کشمکش, اور اس کشمکش کے نتیجے میں تبدیلی. لہذا صحابہ اکرام مکمل طور پر بدل گئے, ان کا نظریہ بدل گیا, عقیدہ بدل گیا, رہنے کا انداز بدل گیا, ان کی اقدار بدل گئی. پہلے کو اور چیز کی قدر زیادہ تھی, اب دوسری چیز کی قدر زیادہ. ان کا اخلاق بدل گیا, ہر چیز بدل دی اس قرآن مجید نے. کیوں؟ قرآن کے ذریعے سے اندر ایمان اترا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا تھا تو یہ قرآن ان کے ایمان کو بڑھا دیتا تھا. پھر پہلی تو کشمکش, پہلا تصادم, پہلا جہاد اپنے اندر تھا, نفس کے خلاف تھا, نفسانی خواہشات کے خلاف تھا. پھر یہ جہاد, یہ تصادم, یہ تبدیلی کا معاملہ خارج میں آیا اور پھر وہی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. شرک کے خلاف جہاد, کفر کے خلاف جہاد, ظلم کے خلاف جہاد. آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کی پھر پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ سے معمور ہے اور گھر گھر میں جہاد ہے. باپ ایک طرف ہے, بیٹا ایک طرف ہے, بہن ایک طرف ہے, بھائی ایک طرف ہے, تصادم شروع ہے اور بالآخر رفتہ رفتہ حزب اللہ ایک طرف ہو گئی اور حزب الشیطان جس نے قرآن کو نہیں مانا وہ دوسری طرف ہو گئی. رفتہ رفتہ یہ جہاد جو پہلے تبلیغ کی سطح پر تھا, زبان کے ذریعے سے تھا, یہ جہاد پھر تبدیل ہوا جنگ, اور اس جنگ کے نتیجے میں بالآخر اہل حق کو کامیابی حاصل ہوئی, اہل باطل ناکام ہوئے, اللہ کا دین غالب ہو گیا. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ اس پوری جد و جہد میں, جد و جہد کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ, اور اس پوری جد و جہد میں آپ کو نظر آئے گا کہ مرکز اور محور قرآن مجید ہے. تو قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوا اور ایمان کے ذریعے سے پہلے باطن میں جہاد کی کیفیت آئی, نفس کے خلاف جہاد ہوا, اور پھر وہ جہاد خارج میں ہوا باطل نظریات کے خلاف, زبان سے, قلم سے, اور پھر وہ جہاد ہوا تلوار کے ذریعے سے اور دین غالب ہوا. تو اصل اسلام جو ہے, حقیقی اسلام جو ہے, اس میں اہمیت حاصل ہے قرآن کو اور جہاد کی سبیل اللہ. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت تصویر ایک پیش کی بندہ مومن کی, کہ بندہ مومن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, اس قرآن کے ذریعے سے اس میں ایمان پیدا ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی وجہ سے ایک تبدیلی کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے تو بندہ مومن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار. قرآن کے ذریعے سے اندر ایمان پیدا ہوا اور ایمان کا لازمی تقاضا جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا. آج میں نے آپ کو اس لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 سنائی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اصل مومن تو وہ ہیں کہ جب ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم یرتابوا پھر کسی ریب کسی شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں نماز روزہ حج زکات کلمہ کلمہ نماز روزہ حج زکات. ایمان کے 2 ارکان ہیں. نمبر 1 دل میں شک نہ ہو, انسان بالکل یکسو ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نقصان ہوتا ہے 10 مرتبہ ہو, کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو, ناراض ہوتا ہے ناراض ہو, اس کی پرواہ نہ ہو. ایک ہی پرواہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے ایمان کا پہلا رکن. برادری ناراض ہوتی ہے 10 مرتبہ ناراض ہو. میں نے یہ کام کرنا ہے شریعت کے مطابق. بھائی خفا ہوتا ہے ہوتا رہے, والد خفا ہوتے ہیں ہوتے رہیں, شریعت کو ہر صورت میں ترجیح دینی ہے. یہ ہے ایمان کا پہلا رکن. اور دوسرا رکن خارج میں جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش محنت بھاگ دوڑ, ظلم کے خلاف برائی کے خلاف منکرات کے خلاف ایک جد و جہد. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو ایمان ہے, ورنہ مسلمان ہمیں مومن نہیں ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, بدوؤں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. کہو کہ تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا, کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, تم نے صرف زبان سے اقرار کیا. اگلی آیت میں بتایا کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو وہ ہیں کہ جب ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر پھر کسی شک میں نہیں پڑے, یکسو ہو گئے کہ بس صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو, چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو, چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو. اور نمبر 2 وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو یہ ہے اصل اسلام جس میں اہمیت حاصل ہے قرآن کو, جس میں اہمیت حاصل ہے جہاد فی سبیل اللہ کو, ظلم کے خلاف جبر کے خلاف استحصال کے خلاف شرک کے خلاف ایک جہاد. بدقسمتی سے دور صحابہ کے بعد رفتہ 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 یہ دونوں حقیقتیں پس منظر میں چلی گئیں. قرآن سے بھی دوری ہوئی اور جہاد سے بھی دوری ہوئی. جب ایک اسلامی ریاست صحابہ اکرام نے قائم کر دی تو جب تک خلافت راشدہ تھی صحابہ اکرام موجود تھے, یہ دونوں حقیقتیں زندہ تھیں. لیکن رفتہ رفتہ خلافت بدلی ملوکیت میں. اب ملوکیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی وہ بات پوری ہوئی کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ, اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اہمیت ریاست میں حاصل ہوئی قانون کو, اور قانون کے 4 ماخذ ہیں, قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اور قیاس بھی ہے اور اجماع بھی ہے. لہذا اب قرآن مجید کے ساتھ مزید تین چیزوں پر بھی توجہ کا ارتقا شروع ہوا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن تو رفتہ رفتہ پس منظر میں گیا، زیادہ زور آپ کو نظر آئے گا فقہ کے اوپر. ضرورت ہے، ریاست ہے، اس ریاست میں عدالتیں شریعت کے مطابق کام کر رہی ہیں، لہذا مفتی قاضی چاہیے، مسائل کے حوالے سے مفتی چاہیے، خطیب چاہیے. تو جو بھی مدارس کے اندر نظام بنا، اس نظام کا اصل مقصد تھا ریاست کی ضرورت کو پوری کرنا، اور ریاست کو اس وقت جس سول سروس کی ضرورت تھی اس کے لیے قاضی چاہیے، مفتی چاہیے، خطیب چاہیے. لہذا اکثر و بیشتر مدارس میں قرآن مجید کے اوپر توجہ کم اور فقہ کے اوپر توجہ زیادہ، مجبوری تھی، لہذا اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی چلی گئی. جہاد کا بھی وہ جو مقصد تھا برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک جد و جہد، وہ ختم ہو گیا. اور یہ مقصد تھا کہ اپنی ریاست کے دفاع کے لیے جنگ کرنی ہے اور یا ریاست کی توسیع کے لیے جنگ کرنی ہے. تو یوں رفتہ 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 یہ دونوں حقیقتیں پس منظر میں چلی گئی. لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو کہ آ کر لوگوں کے لیے دین کی تجدید کرے گا، جو چیزیں دین کے حوالے سے پس منظر میں چلے گئی انہیں پھر سے زندہ کرے گا. تو مجدد آتے رہے اور وہ آ کر پھر سے لوگوں کو قرآن کی طرف اور جہاد کی طرف راغب کرتے رہے. بر صغیر میں مجدد الفسانی آئے رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی آئے رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید شہید بالا کوٹ آئے. آپ ان کی تعلیمات دیکھیں گے کہ اس میں قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد آپ کو نمایاں نظر آئے گا. جب بر صغیر میں یہاں پر انگریز سن 57 کے بعد پوری طرح سے غالب ہوا تو وہ مسلمانوں سے خائف تھا اسی جذبہ جہاد کی وجہ سے، لہذا اس نے کوشش کی کسی طرح سے مسلمانوں کو قرآن سے جہاد سے دور کیا جائے. لہذا بڑی محنت سے اس نے ایک شخص کو تیار کیا، وہ شخص اس کا ایجنٹ. اس نے پہلے عیسائیوں سے بڑے مناظرے کیے اور مسلمانوں سے بڑی واہ واہ حاصل کی، غلام احمد قادیانی. پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ مسیح عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی مانند ایک شخص ہوگا اور وہ میں ہوں. اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس بدبخت نے جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا. اس کا شعر ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. جہاد کو اس نے حرام قرار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے بندے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کے فریب کا پردہ چاک کیا، اس کے خلاف علماء حق میں کھڑے ہو کر اور جہاد کیا اور اس شخص کو جھوٹا اور ملعون ثابت کیا. لیکن دشمن وہ کہاں شکست کھانے والا تھا، اس نے کہا یہ حربہ ناکام ہوا تو اور طریقے ہیں. اور بدقسمتی سے خانقاہی راستے کے ذریعے سے، جو کہ ایک بڑا مؤثر راستہ تھا مسلمانوں کا تبلیغ کا اور مسلمانوں میں اسلام کے پھیلنے کا، اس کے ذریعے سے پھر نقب لگائی، ایک ایسا خانقاہی تصور دیا کہ جس میں نہ جہاد ہے نہ قرآن. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش. اقبال چیختا رہا، صوفی خاص قسم کا کپڑے پہنے ہوئے، چوگے پہنے ہوئے، اپنے حال میں مست ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال کی قوالیوں سے اس کو بڑا حال آتا ہے، بڑا اس پہ وشتاری ہوتا ہے. عراقی ایک شاعر تھا، اس کے شعروں سے تو اس کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہے. در نمی سازت کا قرآن محفلش، ضربے لگ رہی ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، چلے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا تزکیے کا کہ راتوں کو اٹھو، سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، وہ قرآن ہے ہی نہیں. اور صوفی قسم کے مسلمان بنا دو جو باطل کے خلاف نہ آواز اٹھائیں، نہ باطل کو للکاریں، نہ جہاد کریں، اور بس خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر ہی اللہ کی قربت کے اونچے درجات حاصل کرتے رہیں. یہ ابدال ہے، یہ قطب ہے، سارے کے سارے اللہ کی قربت کی منزلیں خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے طے ہو رہی ہیں. ایک طرف صحابہ اکرام تھے جنہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، مدینے کی سنگلاخ زمین میں خندق کھودتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. بخاری شریف کی حدیث، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے، جب تک یہ ہمارے دم میں دم ہے، جب تک زندگی ہے جہاد کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. اور ایک طرف یہ تصور ہے خانقاہی. اقبال نے بڑا اس کے اوپر قوم کو جھنجھوڑا، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی. ابلیس کے مجلس شورا ان کی زندگی کی آخری نظم ہے، اس میں ابلیس کی زبانی کہلواتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی بھی ان مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جن میں اصل اسلام کی چنگاری جل رہی ہے، خال خال اس قوم میں ابھی نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک شہر کاہی سے جو ظالم وضو. الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. ابلیس کہتا ہے جو پیغمبر آئین دے گئے تھے اس سے بنا، اس سے بنا. وہ پیغمبر تو معاشرے میں پردے کے احکامات کو نافذ کر کے عورتوں کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے، مردوں کو جہاد کا تصور دے کر ایک چیلنج دیتا ہے، انہیں آزماتا، انہیں کہتا ہے زیادہ زیادہ دین کی قربانیاں دے کے اپنے درجے اللہ کے یہاں بلند کرو. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. اسلام تو یہ بتاتا ہے زمین بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا دین غالب ہو، اس پہ اللہ کے قانون چلے، اللہ کے احکامات نافذ ہو. اصل اسلام تو یہ ہے. اور چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو ہو، ہے غنیمت یہ کہ خود مومن ہے محروم ہے یقین. ابلیس کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اصل اسلام ان مسلمانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے. اور بڑی غنیمت کی بات ہے کہ آج یہ مومن خود ہی یقین سے محروم ہے، بجائے اسلام کی طرف جانے کے یہ دیکھ رہا ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے بہتر ہے اور کمیونزم ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو اپنے اسلام پر یقین ہی نہیں ہے. آخر میں ابلیس کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کا علاج کیا ہے، انہیں ایک روایتی اسلام میں لگا دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے اللہ اللہ میں لگا دو، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، اور میدان کو چھوڑ دے باطل قوتوں کے لیے. مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے مزاج خانقاہی میں پختہ کر دو، تاکہ باہر شیطانی قوتیں دندناتی رہیں، اسمبلیوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، منڈیوں کے اندر، اور اللہ والے جو ہے وہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے ضربے لگاتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ ہے وہ اسلام جو مغرب کو بہت پسند ہے. اگر آپ ایسا اسلام پیش کریں کہ جس میں صرف اللہ کے ذکر کا بیان ہو، جس میں نمازوں کی تلقین ہو، جس میں اچھی اچھی باتوں کا بیان ہو، مغرب آپ کو گلے لگانے کو تیار ہے، آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں آؤ ہماری جیلوں میں آ کر ہمارے قیدیوں کو مسلمان کر لو، یہ مسلمان ہو جائیں گے، بعد میں جا کے جرائم نہیں کریں گے، ہمارے نظام کو وفادار شہری مل جائیں گے، وفادار گھوڑے مل جائیں گے، آؤ ہمارے گرجے خرید کے مسجدیں بنا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ اسلام کہ جس میں مغرب کے ظلم کے خلاف ایک نفرت ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اس کے خلاف ایک جہاد کی دعوت ہے، ان کے سودی نظام کے خلاف، ان کے جمہوری نظام کے خلاف، یہ چیزیں مغرب کو پسند نہیں ہیں. اس اسلام کو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ متشدد اسلام ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ اسلام مغرب کو قبول نہیں ہے. تو جس اسلام میں قرآن ہے، جس اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ مغرب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام، صوفیوں والا اسلام، درویشوں والا اسلام، مشرف صاحب نے بھی اپنے دور میں ایک صوفی کونسل بنائی تھی کہ صوفیوں والا اسلام دوبارہ زندہ کیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے دینی غیرت ختم کر دی جائے. یہ قطن حکمرانوں کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیں، یہ سود کے خلاف کچھ نہ بولیں، بس اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے نیکی کی تلقین، نیکی کی تبلیغ، نمازوں کی تلقین، ذکر و اذکار کی تلقین، اس کی تلقین ہوتی رہے تاکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ ہے اصل اسلام جو قرآن اور جہاد سے تعبیر ہے، اور ایک ہے روایتی اسلام کے جو ان دو حقیقتوں سے بالکل دور ہے، نہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، نہ اس کے اوپر کوئی زور، اور نہ ہی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استحصال کے خلاف کوئی لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا. تو اللہ کے رسول کا ارشاد پھر سن لیجئے، بدا الاسلام و غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو لوگوں کے لیے اجنبی تھا، ایک بالکل نئی بات تھی، لوگ کہتے تھے یہ کون سی بات آ گئی، ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسی بات نہیں سنی، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. جب اسلام کا آغاز ہوا لوگوں کے لیے اسلام عجیب تھا، وَسَيَكُونُ كَمَا بَدَا، اور عنقریب یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں تھا، اصل اسلام کو لوگ بھول جائیں گے اور ایک اسلام کا نیا تصور لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. لیکن فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، اس موقع پر جو اصل اسلام کو زندہ کریں گے، جو اسلام کی اصل حقیقتوں کو پھر سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مبارکباد ہے. فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو اصل اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سے قرآن کی طرف اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.